مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
کیوں ہو مایوس اے فقیر آؤ آ کر لوٹ لو ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا
کیا نام ہے حضور آپ کا
محمد اسلم اتاری
محمد مزمل مصطفیٰ
جواد حسن کہاں سے تشریف لائے
اسلام آباد سے
لاہور سے
فیصلہ آباد سے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں آیا ہوں
میں تین دن کے لیے سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں
آج کے مدنی مذاکرے میں آپ نے کیا سیکھا
ویسے مدنی مذاکرہ ایک اتنا یونیک پروگرام ہے کہ اس میں جو آپ کی کوئی پریشانی ہو کچھ ہو تو آپ کو مطلب اس کا سولوشن ود ان اے ڈے یا ود ان اے ویک آپ کو مل جاتا ہے اور آج کا جو مدنی مذاکرہ تھا خصوصاً اس میں امیر السنت نے جو ہاتھ دھونے کے بارے میں جو احتیاطیں بتائیں بعض اوقات ہم سے بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو یہ بھی احتیاطیں بتائیں اور دوسرا جو پرہیز کے بارے میں بتایا بڑھاپے سے پہلے پرہیز کر لو ورنہ بڑھاپے میں آزمائش ہوگی تو یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر انشاءاللہ خاص توجہ کے ساتھ عمل کی کوشش کریں گے
میں نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بہو کا انتقال ہو گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی ذاتی مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے دینی کاموں میں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے ہوئے اپنا وقت عطا کیا
میں تین دن کے لیے سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں تو الحمدللہ عزوجل دو مدنی مذاکروں میں شرکت کی تو فیضان مدینہ کے اندر جو روحانیت میں نے دیکھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی امیر اہل سنت کی ذات اس دور حاضر میں یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ہم اکابرین کے حالات کو پڑھتے ہیں ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں ان کی زندگیوں کے حالات کو ہم نے دیکھا خدا کی قسم ایسا لگا جیسے تمام اکابرین کا فیضان امیر اہل سنت کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا یہاں پر آ کر ہم نے دیکھا عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوبے لوگ ملے خوف خدا میں لرستے لوگ ملے علم کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ملے یہاں پر شریعت کی پاسداری کو دیکھا ہم نے یہاں پر ہم نے نگاہوں کی حفاظت کا جذبہ دیکھا یہاں پر نیکی کی دعوت کا جذبہ ہم نے دیکھا یہاں پر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے خوف سے بھلک رہے ہیں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اس کے مصطفیٰ کی بھیک مانگ رہے ہیں امیر اہل سنت کی ذات میں جہاں دنیا بھر میں نفسا نفسی کا عالم ہے کوئی بندہ آج فرض کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں یہاں فرض تو کجا واجبات کا بھی جو ہے تحفظ کیا جاتا ہے یہاں سنت پر مر مٹنے کا جذبہ دیا جاتا ہے یہاں مستحبات پر مر مٹنے کا جذبہ دیا جاتا ہے
آج کے مدنی مذاکر میں اپنے کیا مدنی پھول حاصل کیے
یہی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی سے اس کے معاملے میں جو ہے نا وہ نہیں بات کرنی چاہیے کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے
میں نے الحمدللہ مدنی قافلہ کیا اب ادھر آیا ہوں پیر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی بہت اچھا لگا پیر صاحب جو ٹی وی پہ دکھتے ہیں اس سے زیادہ لائیو دیکھنے میں مزہ آیا جب پیر صاحب کو دیکھتے ہیں ان کی جو مسکراہٹ ہے اس کی وجہ سے جو بھی ہوتا ہے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے ان پیر صاحب کو دیکھ کر گھر والوں نے بھی پوچھا کہ دل لگ گیا میں نے کہا جس کا ادھر آ کے بھی دل نہ لگے وہ بد نصیب ہی ہوگا لیکن میرا اللہ کا شکر ہے ادھر آ کے دل لگ گیا
ہم مدنی قافلے کے سلسلے میں سفر کر رہے ہیں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں جو اسپیشل پرسن کا ہے میرے اہل سنت کی یہ بہت بڑی کوشش اور کاوش ہے بڑے بڑے ادارے ایسا نہیں کر سکے جیسا یہ امیر اہل سنت نے کیا ہے دین جو عزت دیتا ہے یقین جانے میں یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے دنیاوی تعلیم پہ کوئی ناز نہیں ہے لیکن جب بھی میں کہیں قرآن سناتا ہوں یا کسی دینی کام میں جاتا ہوں تو لوگ جوتے سیدھے کر کے میرے پیروں میں پہنا رہے ہوتے ہیں ایسے بھی افراد ہیں جن کو نظر نہیں آتا لیکن وہ روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا امیر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے جس کے حوالے سے اگر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے
حسین نبی کے دین کی شمع جلا رہے ہیں حسین لہو کے پھول بدن پر سجا رہے ہیں حسین گلے پہ تیر ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے باہر نکلیں گے تو یہ ثواب نفل اعتکاف کا ختم ہو جائے گا. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے آوانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے. ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے کھائیں پیے. ہم بہتر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا، کھانے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اور تو ثواب کے لیے نیت کر کے پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ ذکر و درود کر لیں، کچھ رکعت نفل پڑھ لیں، چاہیں تو وقت مکرو نہ ہو تو اس وقت کی نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کچھ نہیں تو 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیں. اب بھلے کھائیں پیئے سوئیں. صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد. 1444 ہجری کے محرم شریف کی آج نویں یعنی 9th رات ہے. اس مناسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمانے نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مختلف شہروں سے کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شب لائیو ہیں، یہاں پر انشاءاللہ رہیں گے اور عاشورہ بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ سب مسجد میں رہیں گے، آپ سب کو مرحبا بھی کہتا ہوں. مسجد کو آباد رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے، نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کریم، درس و بیان اور اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں، گناہوں سے، گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے 14 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اور یہ فیضان نماز پیج نمبر 243 سے شروع ہو رہے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا. تو مسجد میں بڑا لوگ چوپال لگاتے ہیں، کچرا بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں اور اللہ کے گھر میں بڑا فرق ہے مسجد میں. تو نمبر ایک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہاں تک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، پھر آگے، ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. ہنس رہا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز خود سنی، اتنی آواز نکلی کہ خود سنی، دوسرے نہیں سنے، یہ ہنسنا کہلاتا ہے. اس کی وعید ہے مسجد میں ہنسے تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے یہ ہنسنا. اب یہ کہ جو مسجد میں ہا ہا کر کے ہنستے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں، یہ تو اور بھی برا ہے. مسجد میں بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ جس سے لوگ ہا 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 کر کے ہنسنا شروع کر دیں. کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر آپ کو لگتا ہے کہ ہنسی آئے گی لوگوں کو، وہ بات کرنا بھی ضروری ہے، تو پھر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے سے تنبیہ کر دے، سمجھا دے کہ وہ کوئی بات میں کرنے لگا ہوں تو ہنسنا نہیں ہے مسجد ہے وغیرہ، یہ مسئلہ سمجھا دے. اگر لوگوں کی معلومات ہی، ورنہ لوگ بالکل بے تحاشا ہنس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ مسجد ہے. ویسے بھی زور سے ہنسنا ہا ہا کر کے قہقہا بولتے ہیں، یہ تو سنت بھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا قہقہا، تبسم مسکرانا، یہ سنت ہے. اور یہ کہ زہق، یعنی کہ وہی اتنا ہنسنا کہ کانوں تک آواز پہنچے، یہ بھی ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. نمبر دو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر تین، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑے یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اچھا، یہ تجربے کی بات ہے کہ مسجد میں جب لوگ رکتے ہیں، جیسے اعتکاف کرتے ہیں یا تین دن کے لیے، دو دن کے لیے رکتے ہیں، یہ منہ برابر صاف کرنے کا شاید ان کو موقع نہیں ملتا، یا بس وہ کہ رش ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، منہ صاف نہیں کرتے. اور اس کا تجربہ مجھے جب ملاقات ہوتی ہے تب ہوتا ہے، بعض وقت نے بھپکے اڑے بدبو کے سانس روکنی پڑتی ہے. وہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بو ہو گئی ہے منہ میں تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، چاہے احتکاب میں تو بھی حل نہیں ہے اس کا، تو پھر باہر نکل جائے. تو بعضوں کو تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو بے تحاشا کھانا چبانا بھی نہیں ہے، نکلنا ہے، اور پھر یہ کہ موومنٹ بھی کم ملتی ہے مسجد میں، چلنا پھرنا بھاگ دوڑ کرنا تو ہوتا نہیں ہے، یوں بھی ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے. چاہیے یہ کہ مسجد میں آدمی کم کھائے، اچھی طرح چبائے، مزید احتیاط بڑھا دے، لیکن احتیاط بے احتیاطی بڑھا دی جاتی ہے کہ مفت کا ملتا ہے، تب بعض اوقات کھچڑا بھی ملتا ہے مسجد میں آج کل، تو اس طرح کا بھی تو پھر ہضم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، پیٹ خراب تو منہ میں بھی بدبو، جو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جس کو ہوتی ہوگی سمجھتا ہوگا. بہرحال یہ کہ منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، مسواک بھی نہیں کرتے مشکل ہی ہے، مسواک لے لیں مہربانی کر کے. مسواک تو ویسے ہی سنت ہے نا آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی موقع پر دن رات میں مسواک کرنے کی سنت ادا کرنے کے مواقع ملتے ہیں، تو مسواک شریف کے فضائل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے، اس کو پڑھیں، بہت مختصر رسالہ ہے، اس سے آپ کو رغبت ملے گی، تاہم مسواک تو لے ہی لیں، منہ اچھی طرح صاف کریں، خلال کریں، لیکن یہ کام مسجد کے اندر نہیں کرنا، عادت نہیں ہے نا، خلال کریں گے تو بو نکلے گی، بدبو نکلے گی دانتوں سے، یہ وضو خانے پر یا اس طرح کے، نہ مسجد میں بدبو آئے نہ کسی اور کو بدبو آئے کہ اس کو تکلیف ہوگی، سر احتیاط سے کرنی ہے، اب دانت صاف کرنے اچھی طرح کہ منہ میں بدبو بالکل نہ ہو مسجد میں داخل ہوئی، سب کو یہ ہمیشہ کے لیے یہ مدنی پھول ہے، احتیاط کرنی ہے. مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. اب شور مچانے میں بڑا بچہ بھی ہو، پیمپر والا نہ صحیح، بڑا ہو پتا ہو اس کو، جیسے 8-10 سال کے بچے بھی مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر 1 سے 2 ملتے ہیں یا 2 سے 3-4 ہو جاتے ہیں، پھر گئے کام سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسے بچوں کو لانا نہیں ہے. ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، ایک ہی بچہ اور آپ کے کنٹرول میں، وہ شرارت نہیں کرے گا، آپ کو بھی پتا ہے، تب تو لانے میں حرج نہیں ہے، بڑا بچہ جس سے استنجا وغیرہ کرنے کا گمان نہیں ہے، باقی احتیاط کرنی ہے. مسجد میں لانا ایسے بچوں کو جو واقعی شور مچاتے ہیں تو گناہ ہے، لانے والا گناہ گار ہوگا. یہ خاص کر تراویح میں اور اس میں زیادہ نظارے اس کے ہوتے ہیں، جمعہ میں عید میں بھی یہ بچوں کو لوگ لاتے ہیں اور یہ بچے پھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ مسجد کو حدیث پاک میں اونچی آوازوں سے بچاؤ. مسجد میں پاگلوں، مسجد پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن پر جن کی سواری ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو جن آتی ہو، لانا گناہ ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، پاگل بھی گھس جاتے ہیں، پھر یہ کہ جنات والے بھی چیخم چاک کرتے ہیں، بعض تو جنات والے ہوتے ہیں، بعض ڈرامہ بازی بھی کرتے ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لاتے ہیں، مار رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، تو اٹھا کر باہر پہنچا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو حال تال جو چڑھا ہے وہ بھی اتر جائے، اسے تو باہر رکھ کے آ جائیں گے، وہ گھسنے نہیں دیں گے. تو مسجد ہے یہ، جس سے ہو سکے، مطلب جس سے ہو سکے، جو قدرت کرتا ہے اس پر واجب ہے. جو میں نے کہا نا کہ اس طرح کوئی بھی ایسا کہ اس کو مطلب مسجد سے روک کے، ہاں یہ ہے کہ فتنہ خراب ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا تو پھر آپ دل سے برا جانیں. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لی جائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ بال وال جو ہلکے پھلکے تنکے اور یہ ہوتے ہیں نا، مطلب جیب میں ہی ڈال لیں گے، شاپر نہیں ہے تو اپنی جیب میں، یہ نہیں ادھر ادھر ڈال دیا کونے میں تو دری کے نیچے چھپا دیا. دری کے نیچے جو فرش ہے مسجد کا ہے، اس کی دری کے مقابلے میں زیادہ اس کا ادب ہے اس فرش کا، اس لیے وہ کچرا جو بھی اٹھا اپنا آپ جیب میں رکھ لیں اپنے، یا کسی کو دے دیں، اشارہ کر دیں کسی وہ اٹھا لیں. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کی دری یا فرش یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. یہ تاکید ہے، نہیں کرتے عمل، ہوتے بھی نوجوان ہیں، اب بعضوں کو سونے میں اور کچھ بھی ہو جاتا ہے تو سمجھ سکتے ہیں، جو دری نہ پاک اس کو پاک کون کرے گا، چھوٹے بچوں کو اٹھا لاتے پیشاب کر دیتے ہیں بعض وقت، میں صحیح بولتا ہوں، آپ کو بھی تجربہ ہوا جو بچے اٹھا کے لاتے ہیں ہاں یار کر تو دیا تھا پیچھا پھر بھی آپ کو عقل نہیں آتی یار یہ نہیں لانا ہے مسجد میں توبہ بھی کرنی ہوگی دہی کو پاک بھی کرنا ہوگا اگر آپ نے ناپاک کیا تو خادم کو آرڈر دے دیا یہ کافی نہیں ہے آپ خود پاک کریں ہیلپ کریں اس کی پاک کرنے میں کوئی بھی ایسی صورت نکالے بہرحال اگر خادم تعاون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پاک کروا لیں مطلب ضروری نہیں ہے خادم کو پاک کر رہا تھا تو کسی نے مجھے چٹکلا بتایا تھا کہیں کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہوگا تو بولا خادم آیا چلو بھر کے یوں چیخنے لگا بولا میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہوں بولا میں پاک کر رہا ہوں ایسا تھوڑی پاک ہوتا کارپیٹ ہوئی کارپیٹ شاید تھا پھر بولا بھائی پاک ہم اور کیا کریں یہی کر سکتے ہیں چیٹے ڈال سکتے ہیں یہ نہیں یہ علماء اور مفتیان کرام نہیں ہوتے مسجد کے خدام بہرحال یہ کہ وہاں آپ بولے گا ہم کو بھی نہیں آتا پاک کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے آپ کو بھی سیکھنا چاہیے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے گھروں میں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ بچے پیشاب کرتے ہوں گے بڑا پیشاب کرتے ہوں گے قے کرتے ہوں گے بڑا بیمار ہے بڑا قے کر جاتا ہے اب یہ جراثیم کا کارخانہ گھر میں بچھا ہوتا ہے واش روم بھی گھر کے اندر ہی ہوتا ہے چار دیوار پہ دروازے بند کرنے کا بڑا رواج فریش ایئر کا راستہ فریش ایئر پر پابندی ہمارے یہاں کہ بھائی مٹی آ جائے گی گرد آ جائے گی تو یوں مطلب اس بہانے سے یہ بند رکھتے ہیں گھر کے دروازے اب پھر بولتے ہیں بچہ بیمار رہتا ہے میری طبیعت خراب رہتی ہے تو کیا ہوگا بیمار نہیں ہو تو کیا ہوگا سارا مطلب جراثیم کا نظام امراض کے کارخانے اپنے اپنے کمرے میں رکھے ہیں خالی خوبصورت ہے ڈیزائننگ ہے یہ وہ ہے لیکن جراثیم سے بھرپور کمرہ ہوا ایک طرف کھڑکی ادھر وہ یعنی کہ ایسٹ میں تو دوسری ویسٹ میں تو ویسٹ سے ہوا آئے ایسٹ کی طرف نکلے کوئی ایسا ویسٹ اوپن بولتے ہیں کچھ فرق ہے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہے نا کچھ ایسا ہے فرق ہے تو بہرحال یہ کہ ہوا آئے اور جائے دونوں کا رستہ ہو یہ اس طرح اپنے کمرے میں یا دروازہ کھلا ہو کہ ایک کھڑکی سے ہوا آئے اس دروازے سے نکل جائے تو یہ انتظام نہیں ہوتا گھروں میں عام طور پہ اس کا ذہن نہیں ہوتا فریش ایئر کا تازہ ہوا کا جس سے بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں گھر کوئی تو بولے کہ میں ابھی پوچھوں تو کہ 100% ہی تندرست کون ہے تو شاید ہی کوئی ہاتھ اٹھائے اور اس کو بھی غلط فہمی ہو کہ پھر اس کو اگر اپنے قریب ہیں تو شاید کہ ہاں آئی ہوں تو میرے کو بتا اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے صحت مند رکھے یہ جو میں نے درخواستیں کی اس پر یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے بھلے کی باتیں ہیں یہ پر عمل کرنا چاہیے نمبر 9 مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا ہے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے مسجد تو گواہی بھی تو دے گی نا زمین گواہی دے گی ہاتھ پاؤں گواہی دے تو آپ کو عقل مند سوچے گا ہاتھ کی زبان نہیں ہے یہ بولے گا کہ قیامت کے دن تو وہ بلوائے گا جو آپ کو زبان کے ذریعے بلوا رہا ہے اللہ عرش پر قادر ہے حوالہ اس کا جو میں نے بتایا مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جذب القلوب پیج نمبر 222 نمبر 10 اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں ہے نمبر 11 مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیں نمبر 12 مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو من رہا ہے نمبر 13 مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے نمبر 14 تلاوت و نعت اور بائی اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایزا ابتدا پہنچے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کیا جاتا ہے. یہ جو جیسے ابھی میں آیا تو بیان ہو رہا تھا, وہ حدیث پاک کا متن ہمارے مبلغ عربی میں پڑھ رہے تھے. مدنی ہے یہ قوم کھڑی ہوئی, نعرے کیا ہے, کیا انہیں مطلب قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے, آپ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں. میں فوراً بیٹھ گیا, میں کھڑا رہوں گا تو یہ زیادہ نعرے لگائیں گے, جوش آئے گا. ایسا نہیں کیا کریں یار, جب کوئی اللہ اور رسول کی باتیں عالم دین کر رہا ہو, قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہو, شرعی مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں, اس وقت یکسوئی کے ساتھ توجہ سے سننا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو بےچارے وہ سن رہے ہوں گے بیان توجہ سے, لیکن آپ لوگوں نے نعرے لگا کر اس کو بھی بےچاروں کو ایبسنٹ مائنڈ کر دیا ہوا, کہ وہاں کا نہ نہ کہاں سمجھ میں آئے گا. یہ کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہوں گے, آپ سمجھیں گے حرام ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے. جب بھی یعنی مسجد میں یا مسجد کے باہر اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات عالم بیان کر رہا ہے, اس وقت نعرے بے موقع نہیں لگانی. بے موقع نعرے تھے, وہ ادھورا تھا بیان, تو جاری تھا, وہ عربی میں متن پڑھ رہے تھے حدیث شریف کا, اور آپ نے نعرے لگانا شروع کر دیا. مہربانی کر کے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی میں بھی آؤں یا کوئی بھی آئے, اپنے آپ بیان ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ آوازیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہو, کوئی نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہوگا, کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہو. مسجد ہے, اتنی بڑی جگہ ہے, آپ کو تھوڑی پتا چلے گا کون کیا کر رہا ہے. وہ آپ ایک دم نور تپی نور کی برسات ہو, یہ بےچارا جو ہے نا اس کو تشویش ہوگی, پریشانی ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
سيدي كيف نحصل الشوق الحقيقي الى الحج والى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انصار ان انصارنا ضعيفا بطلب الدنيا ومشاغلها, جزاك الله خيرا.
اس میں دیکھو شوق حاصل ہونے کے لیے بہترین صورت ہے نا, جو شائقین ہیں نا ان کی صحبت ملے, عاشقان رسول ہوں جو حج کے لیے جذبہ رکھتے ہوں, مدینے کی حاضری کے لیے تڑپتے ہوں, تو ایسوں کی تجلیاں پڑیں گی نا, تو ان کو دیکھیں گے, ان صحبت میں رہیں گے, ان کے شوق کو دیکھ کر خود ہی مطلب بنے گا آپ کے اندر شوق بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک تو صورت یہ, اب دوسری صورت یہ کہ جیسے کہ مطالعہ ہو اس طرح کا, تو یہ کتابیں موجود ہیں, اس کی یہ کتابیں پڑھیں, حج کے فضائل پڑھیں, مدینہ پاک کی حاضری کے فضائل پڑھیں, روضہ پاک کی زیارت کے فضائل پڑھیں, اس میں واقعات بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے عاشقوں کے, تو اس سے بھی ذوق و شوق بڑھتا ہے. عاشقان رسول کی 130 حکایات ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے, زیادہ ضخیم نہیں ہے, 100-125 پیج, 150 پیج ہوں گے, بھول گیا ہوں, 150-200 پیج ہوں گے, اور اتنی دلچسپ ہے, اتنی دلچسپ ہے کہ اگر آپ کے اندر شوق اور ذوق بڑھ رہا ہے نا, تو آپ کو رکھنے کو دل نہ کرے. یہ کتاب ایک طالب علم تھے ہمارے, انہوں نے مطلب یہ کتاب پڑھی, مجھے کہہ رہے تھے یہ پوری پڑھ لی. اب وہ جو اس کو ان کو دیکھتا تھا, یہ تڑپتے تھے نا مدینے کے لیے, بولے یہ پڑھ کر تو بس مجھے اتنا شوق بڑھ گیا ہے, اب مجھے مدینہ شریف کی زیارت کرنی ہے. بےچارے روتے تھے تڑپتے تھے, اب تو مدنی بن کر وہ کہیں اور اپنے شہر چلے گئے. مدینہ شریف کی ہو سکتا ہے حاضری بھی نصیب ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ امتحان بھی ہو کہ اور تڑپایا جا رہا ہو, کہہ سکتے, لیکن ان کی تڑپ دیکھ کر یہ رحم آتا تھا. یہ کتاب اگر جیسے اس طرح کے آپ پڑھنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں کہ ذوق بڑھے. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے اللہ حج کا زیارت کا شوق عطا فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
منجو سوال یہ ہے کہ اساں کڑو صدقے جو مرغو گنی نہ آئے وا نے وہ بی ایڈی مری ہوئی ہو, تو یہ مطلب یہ تو نہ ہے کہ اسان یہ گھرے کو جادو تیوں نہ تھیلو ہوئی, تو ان بارے میں رہنما فرمائی دیجیے.
اس طرح ہو سکتا ہے, پوسیبلٹی تو ہے, لیکن یہ کہ آپ مرغا آیا اور مر گیا اور آپ کے یہاں کچھ تھا نہیں اور آپ ایسے ہی اپنے ذہن میں ذہن بنا لیں کہ کوئی جادو تھا یا ٹونا تھا اس لیے وہ مر گیا اور آپ بولیں گے باپ آدھا ٹونا چلا گیا اور اب وہ ایک مرغا اور لے آؤ, اس طرح کے وہمات نہ پالے. تو اچھا خاصا بھلا چنگا آدمی ناشتہ کر کے جا کے آفس پر بیٹھتا ہے, راٹ فیل ہو جاتا ہے. واقعات تو ہوتے ہیں, چلتا پھرتا ایک دم کچھ بھی نہیں تھا, اس کو ہارٹ فیل ہو گیا اچانک, مر جاتا ہے آدمی. کچھ ہوتا ہے اندر میں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, نہ اس کو پتا ہوتا ہے, اچانک موت تو آتی ہے. تو یوں مطلب اس کو فوت ہو گیا, لیکن یہ میرا گمان ہے, پڑھنا تو کوئی یاد نہیں پڑتا, میرا گمان ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جادو یا جو بلا ہے وہ آپ پر آنی تھی ہو, مرغے پر آ گئی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جس نیت سے وہ لے کر آئے ہیں تو اب کیا دوبارہ انہیں صدقہ؟
اچھا اچھا, یہ اچھا صدقے کے لیے لائے تھے, یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے. اللہ, اب وہ صدقہ اگر منت نہیں مانی تھی, ویسے جو نفل صدقہ لوگ کرتے تو کرنا اچھا ہے, دوبارہ لے کر ایک اگر حیثیت ہے تو کر دینا چاہیے صدقہ, نہیں کیا تو گناہگار بہرحال نہیں ہے, لیکن کر دینا چاہیے. ایک یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں, کیونکہ یہ کسی غریب کو جاتا تو اس غریب کا تو لوس ہوا نا ہمارے نہ دینے سے, بھلے اس کو پتا نہیں ہے, متعین نہیں ہے کہ تم کو دیں گے, ہم ایک کے بولے دو دینے چاہیے. رائے خدا میں جتنا دیں کم ہے, جتنا دیں گے انشاءاللہ اس سے کئی گنا دنیا میں بھی ملے گا, برکت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ سچ بات ہے, اسلام میں سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا اور پھر رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے, کیا حقیقت بات ہے؟ امیر علیہ سنت رہنمائی فرما دیجیے.
جی ہاں, سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, پھر بعد میں یہ منسوخ ہوا اور پھر رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا نا, وہ منسوخ, لیکن اب بھی عاشورے کا روزہ سنت باقی ہے, رکھنا چاہیے. اب عاشورہ آ بھی رہا ہے, نو کا بھی رکھنا ہے اور دس کا بھی, کیونکہ وہ حدیث پاک میں اس کی بھی ترغیب موجود ہے کہ نو یا دس رکھیں یا دس یا گیارہ کا روزہ رکھیں. انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج بھی اور کل بھی, اور یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوگا. روزہ رکھنا یا پڑے پڑے ٹھنڈی چھاؤں میں روزہ نہیں رکھیں تو کہاں رکھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مارو نام محمد اقبال اتاری سے, مارو سوال آج سے حضرت صاحب سے کہ آج کل نوجوان آج جو ہاتھ نہ بال صاف کرے سے انو شریعت میں ہوں حکم سے انو جواب ارشاد فرمائی دے.
جائز چھے ہاتھ نہ وار اتاروا کی شیو کرتے لوگ سنائے, یہ دیکھنا تو یاد نہیں پڑتا مجھے, غور کیا ہوگا بھی ہے تو جائز. داڑھی کے بال نہیں مونڈ سکتے حرام ہے, سر کے بال مونڈنا جائز ہے, گردن کے بال مکروہ ہیں, لیکن اگر سر مونڈا تو ساتھ میں گردن بھی مونڈ سکتے ہیں. پیٹھ کے بال, ہاں پیٹھ کے بال میں منع ہے نا,
پیٹھ اور سینے کے بال جائز تو ہیں لیکن ادب یہ ہے کہ ان کو نہ کاٹا جائے.
پیٹھ اور سینے کے بال نہ کاٹے جائیں, بھلے جائز ہیں لیکن ادب یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں. باقی ہاتھوں کے پاؤں کے ہر جگہ کے بال جو ہے وہ بموں کے اور یہ نہیں کاٹ سکتے, یہ پلکوں کے سمجھے, مونچھیں بھی بہتر یہ کہ اس کی مثل رکھیں, بموں کی مثل مونچھیں لوگ عام طور پر صاف کر دیتے ہیں, بہتر یہ کہ اس کو رکھیں, ایسی نہ ہو. یہ بڑا بازی بھی آتے ہیں نا کوئی کوئی ملنے کے لیے یوں اس کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے لب, یہ حرام ہے لب ڈھکا ہوا, اس کو کاٹ کے لب کھلے ہونا واجب ہے, مجھے اس پہ نہیں آنی چاہیے. اور یہ کہ اس کی نوکیں زہریلی ہوتی ہیں, یہ احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے, نقطۂ زہریلی ہوتی ہے, اگر یہ پانی وغیرہ پڑیں گے تو یہ پھر نقصان بھی کرے گا. جن بالوں کی ممانعت ہے ان کے علاوہ بدن کے کہیں اگر بال کرتا ہے صاحب تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا جان, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حادثے میں بچ جائے تو شکرانے میں کیا کرے؟ جزاک اللہ خیر.
حادثے میں بچ جائے, رائے خدا میں صدقہ خیرات کرے, سجدے شکر کرنا چاہیے, صدقے کے نفل پڑے, شکرانے کے نفل پڑے, شکرانے کا روزہ رکھ لے چاہے تو. اگر اب تو بچے ہیں تو آپ کو تو خیر کہا گیا ہوگا, اگر ابو نے پوچھوایا ہے ابو کو مشورہ دے دیں, بچ گئے نا تو مدنی قافلے میں سفر کر لیں شکرانے میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نیکی کا کام کر لے, یا کم از کم اتنا کہہ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا دیا, بڑا شکر کا یہ موقع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا لوگ جیسا درخت لگاتے ہیں تو ایک تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ درخت لگاتے ہیں, کیا کسی کی پرمیشن کے بغیر کسی اور کی جگہ پہ درخت لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر ان کیس وہاں وہ درخت لگا بھی دیتے ہیں, کوئی پھلدار درخت بھی لگا دیں اگر, اور کیا اس کے بعد جب اس پہ پھل آئیں گے تو کیا وہ پھل کھانا بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سوال سے چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیں.
کسی کی جگہ پر بغیر اجازت کے درخت لگا دیا, اب وہ درخت بڑا بھی ہو گیا پھلدار بھی ہو گیا, پھل درخت کس کا پھل کس کے؟
جس نے لگایا ہے ہوگا تو اسی کا درخت, لیکن اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہاں سے اس کو کاٹے, باقی پھل اس کا استعمال کرنا کیسا ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ جیسے وقف کی زمین میں بھی کوئی لگا دیتا ہے, قبرستان میں کوئی لگا دیتا ہے, تو حکم یہ دیا جائے گا اس کو کہ اس کو کاٹ دے وہ, اور اگر نقصان ہوتا ہے اس کی زمین کو تو پھر نقصان کو بھی پورا کرنا پڑے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بھی ارشاد فرما دے جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا, اسے لگانا کیسا ہے؟
لگانا تو ظاہر ہے جائز ہی نہیں, کسی کی جگہ میں اس طرح تصرف کرے, یہاں تک کہ اگر مردہ ہے تو مردہ بھی اپنا دفن نہیں کر سکتے کسی کی جگہ میں, نہ کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر ہم نے اپنی میت دفنا دی. اب وہ جو ویسے قبر کھولنا حرام ہوتا ہے بغیر شریعت کی اجازت کے, مگر یہ کہ جس کی جگہ ہے نا ذاتی وہ وہاں سے مردہ نکلوا سکتا ہے. اتنی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے, حالانکہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اتنا بے رحم آدمی ہے لیکن اس کی جگہ شریعت نے اجازت دی ہے, بے رحم کہے گا. درخت تو بہت معمولی چیز ہے نا کسی میت کے مقابلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابھی ہم انشاءاللہ الکریم امرود کا پودا لگا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پودے کو درخت بھی بنانا ہے, اس کا بھی انتظام ہم نے سمجھے پیش کی پہلے سے ہے, اور یہ پودا جو ہے ہم پنجتن پاک کے سال ثواب کے لیے ان کے نام پر ابھی ہم پودا لگا رہے ہیں.
درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ.
یہ امرود کا پودا ہے اور اس میں بھی ہماری نیت اس سال ثواب کی ہے اور امت مسلمہ کے فائدے کی بھی ہے, اور یہ اس سال ثواب کی نیت ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سال ثواب کے لیے پودا لگایا جا رہا ہے.
دنیا دین کے فوائد کو پایا
مجھے سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے تو جی آئی مدنی مذاکرے میں اعتکاف کی نیت کرائیں, اعتکاف کی نیت سننے والے بھی واجب تھی وجے تھی, جی مثال جی طور گھر میں اسلامی بہنوں آئیں انہوں کے مت بھی یہ نیت لاگو تھی یا کون تھی
یہ احتکاب کی نیت جب ہم کرواتے ہیں تو یہ یاد دہانی ہے احتکاب کی نیت کر لو جو کرنا چاہے وہ کرے نہیں کرنا چاہے نہیں کرے ثواب ملے گا یہ بھی مسجد میں احتکاب کی نیت ہوتی ہے ہاں اسلامی بہن مسجد بیت میں جو گھر میں اگر اس نے مسجد بنائی ہے بنانی چاہیے مسجد بیت تو وہاں اگر ہے یا وہاں چلی جائے وہاں احتکاب کی نیت کر سکتی ہے اسلامی بھائی نہیں کر سکتے صرف اسلامی بہن کر سکتی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میں کاروبار کرتا ہوں اور میرے پیچھے کچھ دشمن پڑ گئے ہیں تو برائے کرم مجھے ان سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیں.
جب بھی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھ لی جائے لیلا فی قریش یہ پوری مختصر کی صورت ہے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی. جب گھر سے باہر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا پڑھ لیجئے اس کو ان کو یاد کرنا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بعض اوقات انگلی وغیرہ پر کٹ لگ جاتا ہے بچوں کی تو وہ اسے چوس بھی لیتے ہیں اس جگہ کو تو اس طرح کرنا کیسا ہے اپنا ہی خون پینا؟
اب بچے چوس لیتے ہیں اپنے یہ بتایا چھوٹے نا سمجھ بچے انہیں حکم کیا لگے گا البتہ خون اپنا خون پینا یا جانور کا خون پینا ہے تو یہ حرام. ہاں گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے نا جانور کے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اس سے بچنا ہوگا کھانے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال ہمارے پاس ہے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں کسی آیت کی تکرار کرنا اس کو بار بار پڑھنا کیسا ہے؟
اب جیسے فرض نماز ہے تو اس میں تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی اس کو ڈبل نہ پڑھی جائے اس کو بچنا ہوگا. نوافل میں جیسے سورہ فاتحہ تین بار قل ھو اللہ کوئی پڑھتا ہے نوافل میں بلکہ تہجد میں اس کی ترغیب بھی ہے کہ تین بار قل ھو اللہ پڑھ لے. بہتر تو یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ سب تہجد میں پڑھ لے اور اگر چاہے تو ہر سورت کے آج سورہ فاتحہ تین بار قل ھو اللہ پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے تین قل ھو اللہ پڑھنے والا. یہاں تکرار ریپیٹ موجود ہے. مگر یہ تین بار قل ھو اللہ کا میں حدیث کے تعلق سے نہیں کہہ رہا نہیں یہ غالباً علماء کی طرف سے ترغیب ہے سب کہیں پڑھا ہے یاد پڑتا ہے نا علماء کی طرف سے ایک مشورہ ہے سمجھو یہ اچھا مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ چار رکعت نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
یا پڑھ سکتے ہیں اس میں بہتر طریقہ وہی ہے کہ پہلی رکعت میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھی جائے اور دو رکعت پر جب بیٹھیں گے تو تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے اور تیسری رکعت میں ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ یہ بھی پڑھی جائے. یہ سنتیں ہیں یہ تو اس طرح مطلب چار رکعت کریں.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی دو سورتوں کے درمیان والی سورت جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
غالباً کل بھی سوال چلا تھا کہ جو سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کے بعد اگر کوئی اس سے چھوٹی سورت موجود ہے تو وہ پڑھے جان بوجھ کر اس کو نہ ترک کرے. مکروہ تنزیہ ہے یہ مناسب نہیں ہے ترک کرنا. ترک کر دیا اور دوسری کو سورت پڑھ لی تب بھی ہو جائے گی نماز اور اگر وہ سورت ہے بڑی اب تو اس کو بھلے ترک کر کے وہ چونکہ بڑی چھوٹی کے بعد بڑی بھی پڑھنا مکروہ ہے. تین آیتوں سے زیادہ اگر وہ بڑی ہو جاتی ہے اور جو پہلی سورت پڑھی تھی اس سے, اور اگر دو سورتیں چھوڑ دیں یعنی ایک سورت پڑھی اس کے بعد دو چھوٹی سورتیں ہیں وہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا کہیں اور سے پڑھا تو حرج نہیں ہے, کر وہ مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے.
مراقبہ حضرت صاحب کتنی دیر تک کرتے ہیں؟
مراقبہ جو ہے نا یہ ایک اپنا عمل ہے, اس میں بس وہی کہ یکسوئی کے ساتھ یہ بعض مشائخ مراقبہ کرواتے ہیں, ہمارے اس میں مراقبہ نہیں ہے. ہم لوگ مراقبہ یعنی کہ دعوت اسلامی والے اس میں نہیں ہیں, ہم لوگ اہم تھوڑا مشکل کام ہے, بہت یکسوئی اور توجہ اس میں دینی پڑتی ہے, باقاعدہ اس کی تربیت ہو اور کسی کے ماتحت رہ کر وہ کیا جائے. اب لاکھوں کروڑوں وہ ہر اس کے کیسے ہو, بہت مشکل ہوتا ہے, اس میں یکسوئی کرنی ہے, یہ ہے مراقبہ. تو یکسوئی بالکل اس میں یکسوئی مانگتا ہے, نہ کھانسنا ہے نہ چھینکنا ہے نہ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو ہے تھوڑا یہ کہ کوئی ڈر جائے, کوئی جھٹکا لگ جائے, کچھ ہو جائے, تو اس لیے ہم یہ طریقے اس پر ہم لوگ نہیں کرتے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ ہے مشائخ سے, احادیث مبارکہ میں کہیں مراقبے کا تذکرہ اس طرح کے؟
یہ جو مراقبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں غالباً اس طرح نہیں ہے, باقی یہ کہ مختلف صورتوں کو علماء نے مراقبہ قرار دیا, جیسے اخلاص کی جو دوسری صورت ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا کہ گویا کہ اللہ اس طرح نماز پڑھنا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کو علماء نے مراقبے کا نام بھی دیا ہے. خشوع کا,
خشوع مراقبہ فرق.
جی یعنی پہلی جو صورت ہے اس کو مشاہدہ قرار دیا ہے گویا کہ اللہ پاک تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے, اور دوسری صورت کہ تو اس طرح نماز پڑھے کہ تجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے, یہ تصور کر کے اس کو مراقبہ لکھا ہے. لیکن یہ وہ والی صورت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں,
یہ سورت آپ کہہ رہے ہیں قرآنی سورت سمجھ رہے ہوں گے, میں سمجھ یادا سواد سے سورت ہے. نے پہلا طریقہ یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ ذرا اللہ کو یوں تو دیکھنا ان آنکھوں سے تو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا دعویٰ کرے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں یا کوئی دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے اللہ پاک کو دنیا میں, کیا ہے بیداری میں جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھنے کا حکم جو ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کسی کے لیے مانے تو وہ کفر ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہوا ہے تو کافر ہو جائے گا, یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیتی جاگتی حالت میں زیارت کرنا اللہ پاک کی, یہ سرکار کے لیے خاص ہے. سرکار کی بہت ساری خصوصیات ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو نماز میں اس طرح تصور گویا معنی کہ ایک مثال, حقیقت نہیں, جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے, ہاں اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ تصور باندھنا ہر ایک کے کام کا نہیں ہے, یہ خاص خواص کا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ خاص یہ ایک صورت ہے جو خاص صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ ورنہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ آسان ہے, ہم لوگ عوام ہیں, ہم اگر اس پر بھی کوشش کریں تو بہت فائدہ ہے.
اور یہ جو آخرت کے حوالے سے سوچنا تفکر کرنا, اس کی جو حدیث میں ترغیبات موجود ہیں, اس سے کیا مراد ہے, ایک مسلمان وہ کیسے کرے؟
فکر آخرت ہے تو ثواب کا کام ہے. اب پتہ نہیں اس کو مراقبہ کہیں گے یا کیا, یاد نہیں پڑتا, آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیں. تو میں نے جو میری ناقص معلوم تھی ورز کر دی کہ بالکل یعنی کہ ساقی تو ثابت, باقاعدہ لوگ یعنی کہ مشائخ مراقبے کرواتے ہیں. میں یہی عرض کروں گا یکدر گیر و محکم گیر. دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ کے مراقبے میں کہیں کسی کو ایمان دے کر نہ آ جائیں آپ. خطرات بہت ہیں, حالات بہت خراب ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. علم دین ضروری ہے, اور بعض لوگوں کے پاس علم دین نہیں ہوتا, بس وہ اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں, کوئی دل جاری کرتا ہے, کوئی کندھا جاری کرتا ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا جاری ہو جاتا ہے. بالکل ایک شخصیت کے پاس گیا تھا میں, یقین مانے یہی سن کہتے تھے, میں کسی اور وجہ سے گیا تھا, عقیدت کے ساتھ نہیں گیا تھا, کسی اور وجہ سے گیا تھا. کہتے دل جاری کرنے والا ایک مطلب گروپ تھا, اس کے یہ اہم فرد تھے. اب مانے نہ مانے اس کا کندھا ہل رہا تھا, اور میں یہ کہ اس کا کندھا جاری ہے, اور دل تو یہاں ہوتا ہے نا, یہ کندھا کا ہل رہا ہے بھائی. اب ہمیں دیکھ کر ہل رہا تھا یا ہمیشہ ہلتا رہتا ہے, خدا بہتر جانے. اپنا تو رواں رواں جاری ہے, دعوت اسلامی خوف خدا اگر مل جائے نا تو رواں رواں جاری ہے, اس کے مصطفیٰ مل جائے تو رواں رواں جاری ہے انشاءاللہ. بیڑا ہی پار ہے, باقی جس دن دل رک جائے گا اس دن موت ہو جائے گی. تو دل ان مانو کر تو سب کا دل جاری ہے کہ دل دھڑک رہا ہے نا. لیکن خیر وہ جو علماء اور مشائخ واقعی شریعت کے پابند ہیں اور وہ اس طرح کا دل جاری کرنے کا جو حساب کتاب ہے ان کے پاس طریقہ کار, ان کے سلسلوں میں, تو اس کی مخالفت نہیں کر رہا میں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کیونکہ بعضوں سے واسطے پڑے, بالکل شریعت کی کوئی پابندی نہیں, بالکل مطلب ٹھوکم پیٹ, مطلب کیا کیا بکنا بولنا, اور خالی بس اسی پریکٹس کر کے. باڈی بلڈر بھی تو یہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں تو, یہ بوٹیاں ہلاتے, ادھر کی بوٹی ہلائیں گے, ادھر کی بوٹی ہلائیں گے, پیٹ کی سینے کی بوٹی ہلائیں گے, ہلاتے ان کو پریکٹس ہوتی ہے. اب اس طرح کوئی کندھا ہلا اور اپنے اس کے مطلب قدم چومنے شروع کرتے کہ اس کا دل جاری ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے اور دل میں یہاں تک لٹک رہی ہیں, تو یہ نہیں ہوتا. اسلام کی شریعت پر عمل, اور افضل جو مخلوق ہے نا ہمارے اندر جو نظر آتی ہے ہمارے درمیان, وہ ہوتے ہیں علماء, عالم با عمل, مفتی اسلام. یہ افضل طبقہ ہے علماء, جو جن کو ایک تعداد ہے جو بدقسمتی سے علم کی کمی کی وجہ سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, ورنہ یہ افضل طبقہ ہے علماء کا, علماء علیہ سنت. ان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اور فتح بزرگوں کی صحبت میں نے تو بہت اکابرین کی زیارتیں کی, ان میں کسی میں بھی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کندھا ہلا رہا ہے, کوئی پیٹھ ہلا رہا ہے, کوئی پیٹ ہلا رہا ہے. نارمل میں نے دیکھا ہے. علم دین کی باتیں ہیں, شریعت کے مسائل, خوف خدا کی باتیں ہیں, عشق رسول کی باتیں ہیں. میں تو یہ سن کر بوڑھا ہوا ہوں سمجھے. تو آپ بھی اسی میں رہے تو آپ کے لیے عافیت ہے, ورنہ علم کی کمی کی وجہ سے میں نے دیکھے ہیں کہ کوئی کسی چکر میں کسی جگہ جاتے ہیں پھر بیچارے کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں, بعض اوقات داڑھی بھی چلی جاتی ہے, نمازیں بھی گول ہو جاتی ہیں. اب پھر اسے دل جاری کرنے کو کرنا کیا یار, کہ نمازوں سے آدمی معاذ اللہ محروم ہو جائے, اور کوئی شریعت کے جو معاملات ہیں ان سے وہ کورا ہو جائے, یا وہ اس کو ملنے ہی نہیں اور اسی میں یہ بھٹکتا رہے. بے ساری اعلی حضرت کے قدموں میں پڑے رہے, دامن امام احمد رضا سے وابستہ رہے, یہ غوث پاک کے قدموں تک لے جائیں گے, اور غوث پاک مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جامعۃ المدینہ کی ایک طالبہ جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہیں, دعوت اسلامی کا درس نظامی کا عالم بنانے کا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ, وہاں پر ایک پڑھنے والی اسلامی بہن طالبہ نے کچھ یوں اپنا بیان دیا ہے کہ آج بعد ظہر, یعنی یہ کل کا میسج ہے, ظہر خواب میں دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور ام اسید اتاریہ جو آپ کی بہو, جو امیر سنت کی جن کا انتقال ہوا, اور ان کی صاحبزادی اور خود خواب دیکھنے والی اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں تو یہ جب یہ منظر تھا کہ امیر سنت بھی ہیں اور آپ کی بہو ام اسید مرحومہ بھی ہیں اور ان کی جو بیٹی ہے ام اسید کی بیٹی ہیں وہ اور خود دیکھنے والی یہ منظر ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھا تو اور اس حال میں دیکھا کہ ایک روشن مقام پر وہ موجود تھی ام اسید اتاریہ. اور مرحومہ ام اسید اتاریہ نے چمکتا ہوا سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا یعنی پہنا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر کافی حد تک نور چمک رہا تھا. بہت زیادہ خوش تھیں, کہتی ہیں اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو. آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ طالبہ جو تھی ان کی نیت ہے کہ میں اپنی زندگی میں 200,000 درود شریف پڑھ کر ام اسید اتاریہ کو اس حال ثواب کروں گی انشاءاللہ عز و جل. یہ خواب جو حضور دیکھا گیا تو ایک جس کا انتقال ہو جائے فوت ہو جائے اس کو خواب میں دیکھنا اور اس حال میں دیکھنا, اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کسی بھی مرحوم کو انتقال کو خواب میں دیکھنے کے تعلق سے اس کے معاملے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
سفید لباس ہو یا سبز لباس ہو تو یہ اچھی علامت ہے میت کے دیکھنے, میت اور یہاں سفید لباس دیکھا گیا پھر اس کو خوش دیکھا گیا, علامت اچھی ہے. اللہ پاک ان پر رحمت کی برسات کرے, خوش نصیب ہی ہے اس طرح مطلب خواب میں کسی نے ان کو دیکھا.
ماشاءاللہ بڑا مبارک خواب کہلائے گا, بڑا مبارک خواب کہلائے گا.
ہمیں اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ بتا دوں میں کہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یا کوئی طرح کے بھی خواب جو ہوتے ہیں نا, یہ شریعت میں حجت نہیں ہوتے. یعنی ہم اس طرح کا خواب دیکھ کر کسی کے لیے کنفرمیشن نہیں کر سکتے کہ یہ 100% جنتی ہو گئی یا ہو گیا. خواب دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جنتی ہونے کی خبر نبی دے سکتے ہیں. نبی بھی خواب میں اگر کسی کے بارے میں جنتی ہونے کی خبر دیں گے نا تو یہ بھی اب چونکہ خواب ہے نا, تو اس لیے خواب چونکہ دلیل نہیں ہے کہ سننے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس میں نظر بھی دھوکہ کھا سکتی ہے, کان بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر دیکھنے والا, پھر جیسا دیکھنے والا اس میں بھی, لیکن پھر بھی بہرحال کہ خواب جو ہے نا شریعت میں دلیل نہیں ہے. اچھا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شراب پینے کا حکم دیا. آپ نے شرط فرمایا, سرکار نے منع فرمایا شراب پینے سے, تو سمجھا الٹا ہے, تو اسی کو غلط کیا جائے, کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث میں جو حرام ہے تو خواب میں کیسے حلال ہو جائے گی.
اس قسم کا خواب اگر کوئی دیکھے کسی مرحوم کو یا مرحومہ کو تو یہ ایک اچھی علامت, اچھی نشانی کہلائے گی,
اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے.
اچھا خواب بیان کرنے کے تعلق سے کیا رہنمائی, اگر کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا کسی کے بارے میں دیکھا یا اپنے بارے میں دیکھا تو اپنا یا کس بارے میں کسی کے بارے میں اگر کوئی اچھا خواب دکھتا ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے؟
ہاں اہل کو بیان کرنا چاہیے. برا خواب دیکھے تو نہ بیان کرے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, اس سے کوئی ہو سکے تو خیرات کر دے, صدقہ کر دے.
امیر سنت کی ایک بہو ہے ام جنید اتاریہ, انہوں نے بیان دیا ہے کہ امیر سنت سے تعزیت بھی کی ہے اور دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے, اور کہتی ہیں کہ آپ کی بہت دیوانی تھی ام اسید اتاریہ, آپ کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے, اور کہتی ہیں کہ آج غسل کے بعد ان کا چہرہ ماشاءاللہ خود قبلہ رخ ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت نور تھا چہرے پر, قابل رشک لکھا ہے, اور اتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے کندھا بھی دیا, اللہ مجھے بھی اتنا خوش نصیب بنا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیغامات موصول ہو رہے ہیں. آج عصر کے بعد جو سوئم کا جو اجتماع تھا اس میں ہم انہیں حاجی اسید رضا شہزادہ حضور سے, حاجی رضا جو ہیں شہزادہ حضور, ان سے مطلب میں نے عرض کی تھی کہ آپ کچھ بتائیے کہ ام اسید مرحومہ اتاریہ مرحومہ کے متعلق, کیونکہ یہ شوہر ہیں تو انہوں نے کہ وہ کون سے عمل تھے جن کے بارے میں آپ حسن ظن رکھتے ہیں کہ بڑی ماشاءاللہ برکت آ رہی. تو انہوں نے کافی چیزیں ان کے تعلق سے بیان کی اور اس کے پیچھے میں نے خود ایک نیت کی تھی کہ اسلامی بہنوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اس طرح کے اعمال اور افعال اور نیکیاں اختیار کرنی چاہیے. کیا پتہ کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی برکتیں نزا میں قبر میں حشر میں کام آئیں اور ہمارے لیے بھی کوئی زبردست دعا اور ارسال ثواب کا سلسلہ ہوتا رہے. اگر میں نے ہمارے رکن شورا حاجی اظہر عطاری اب ان کا ایک میسج میں نے سنا پیغام ہے ان کا اور اس میں میں نے نیت کی ہے کہ تاکہ ہمارے اسلامی بھائی دیکھیں کہ اگر آپ کی بیوی گھر میں آپ کے بچوں کی امی بیمار ہو جاتی ہیں کوئی دکھ آ جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے ایسے حالات پیدا ہو جاتے تو ایک شوہر کو ان حالات نے اپنی زوجہ بچوں کی امی بیوی وائف کے ساتھ کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور کیا حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے وہ پیغام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں.
اچھا
سنیے.
سگیتار محمد اظہر عطاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سیدی امیر علیہ سنت سے میں آپ کی بہو کے انتقال پر تعزیت بھی کرتا ہوں. آپ کو آپ کی تمام آل کو تمام اہل خانہ اور لواحقین اور گھر والوں کو اللہ پاک صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. اور یہ جانشین امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا کہ ام اسید کے ساتھ ان کے سفر بھی بعض میرا بھی سفر میں ساتھ رہنا ہوا تو جو آپ کی تربیت ہے آپ کا فیضان ہے اس کی برکتیں یہ دیکھیں کہ شہزادہ حضور نے ان کی بیماری کے باوجود ام اسید کی تکلیف اور ان کی جو ہے وہ اس کیفیت کے باوجود کہ ان کو اپنے اوپر بوجھ فیل نہیں ہونے دیا. میں جب دیکھا سفر میں ان کی طبیعت ایسی ہوتی تھی وہ چل پھر بیٹھ اٹھ تو ان کا ممکن نہیں تھا آخری دنوں میں تو خاص طور پہ تو پھر یہ گاڑی چلتے تو کبھی ان کی طرف سے ہونا کہ بٹھا دیں تو شہزادہ حضور اتر کے جاتے ان کو بٹھاتے پھر تھوڑا سا چلنا تو انہیں کہنا لٹا دیں تو پھر لٹا دیا پھر کروٹ دیں پھر بٹھا دیں. یعنی کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ماتھے پر تیوری آ گئی ہو کوئی مطلب ہے الجھن کا شکار ہو. ایسا مطلب آج کے دور میں کوئی شوہر اپنی بیوی کی اتنی کیئر کرے اتنا خیال رکھے اتنا مطلب خدمت والا انداز رکھے کہ بس یہ کہ میں نے کچھ لوگوں کو سنا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ بیماری کے دنوں میں مشورہ جنہوں نے دیا آپ جانشین امیر علیہ سنت اتنی بڑی تحریک کے بانی اور امیر کے جانشین دینی ذمہ داریاں اتنے زیادہ معاملات کوئی تعزیت کوئی دعا کوئی دم کوئی نام رکھوانا کوئی غم خاری دل جوئی کہیں بیان کہیں جو ہے وہ ملاقات بہت سارے معاملات اس کے ساتھ کہ یہ جب ان کی بیماری میں اسید کی بڑی تو کسی نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں لیکن مطلب کمال آپ کی تربیت کا فیضان دیکھا شہزادہ حضور نے. ایک سعادت مند بیٹے کے روپ میں تو ان کو ہم نے دیکھا تھا ایک وفا شعار شوہر کے روپ میں بھی ان کو ہم نے دیکھا انہوں نے چھوڑا نہیں ان کو کیونکہ اس طرح خدمت اس طرح ان کا خیال رکھا کہ ہمیں بعض اوقات مطلب رشک آتا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسا کوئی شوہر ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہو. یہ واقعی آپ کی تربیت ہے دینی جو ہے وہ ماحول کا ایک اثر ہے اسلام کی شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ ایک تعلیمات کا ایک اثر ہے کہ اپنی اس طرح بیمار بیوی کے ساتھ اس قدر شفقت کا برتاؤ کرنا اور اس کو مطلب سنبھالنا کیئر کرنا. اب کبھی چائے پلا رہے ہیں کبھی پانی پلانا ہے کبھی بٹھانا ہے کبھی کروٹ دینی ہے کبھی لٹانا ہے کبھی اور پھر ان کی صحت کے حوالے سے بہت فکر مند رہنا اور پھر اس کے لیے علاج کی ترکیبیں کرنا سوچنا پھر ایسی جو ہے وہ کیفیت میں جب کوئی مریض چل پھر نہ سکتا ہو تو اور بہت سارے جو ہے وہ امراض ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی آزمائشیں اپنی جگہ لیکن یہ کوئی دینی خدمات اپنی جگہ لوگوں سے ملنا اور وہ بیان مدنی مشورے ملاقاتیں وہ سب اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں ساتھ میں اتنا ان کے اوپر مطلب ہے کہ ایک آزمائش کا یہ سلسلہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی استقامت اور مطلب ہے کہ یہ دیکھا اور انہوں نے مطلب میں نے یہاں تک ان کو روتے ہوئے ان کا وہ جملے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے ان کی خدمت میں ام اسید کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے اور واقعی ان کا جس طرح سے ام اسید کے ساتھ محبت کا برتاؤ دیکھا تو اللہ پاک ان کو بھی اجر دے اور ان کی خدمات بھی قبول کرے اور ہمیں صحت کی کامل مغفرت فرمائے. اور ہم مطلب ہے کہ معاشرے میں ایسے انداز کو اللہ کرے کہ ہم دیکھیں کہ لوگ اپنی جو ہے وہ گھر میں ایسا محبت کا پیار کا برتاؤ رکھیں, اور خاص طور پہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی کیئر نہیں کرتے, ان کو مطلب اہمیت نہیں دیتے, امپورٹنس نہیں دیتے, ان کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ مطلب ہے کہ ان کی آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ایک زندہ مثال ہیں کہ کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ ایک شوہر کا محبت والا برتاؤ ہونا چاہیے. میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرمائیے گا. اللہ پاک آپ کے گھرانے پر خاص رحمت کی نظر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی سکھ کے ساتھی بہت ہوتے ہیں, ایک دکھ کا ساتھی کوئی کوئی ہوتا ہے. یہ میرے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ یہ برسوں سے اس کے دکھ کے ساتھی تھے. یہ آج کل بیمار نہیں ہوئی تھی, یہ مطلب بہت سال سے یہ سمجھو کہ بطور بیوی ان کے کام کی نہیں تھی. بھائی آپ اس میں سمجھ جائیں, یہ مطلب میرا بیٹا جو ہے اس کو لیے بس پھر رہا تھا, جدھر بھائی وہ ڈاکٹر یا وہ علاج یا تو یہ علاج تو ادھر لے جانا, اس کو ہوا کھلانی ہے, اس کو مطلب کھلی جگہ میں لے جانا ہے, پھلا کرنا ہے, بےچارا لے کے پھرتا تھا. تو یہ دکھ کا ساتھی ہے. میری بڑی بہن کا بھی مسئلہ ہوا نا, جب حالت ہی تھا ہم نہیں سنبھال سکتے تھے, یہ انہوں نے سنبھالا. اس یہ بھی پہلے میں نے عرض کیا تھا, یہ دکھ کے ساتھی ہیں. اللہ نے ایسا ہی رکھے, دکھ کا ساتھی رکھے. سکھ کے ساتھی تو ڈھونڈنے نہیں پڑتے نا, تو مل ہی جاتے ہیں. اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں, برے وقت میں ساتھ دے تو وہ ساتھی ہے, وہ وفادار ہے. اچھے حالات میں تو بہت سارے وفادار مل جاتے ہیں, یہ وفا کا دم بھرتے ہیں, اور جب وقت بڑھتا ہے تو وہ گلی بدل دیتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ برسوں سے بیمار تھی اور کسی کام کی نہیں تھی کہہ سکتے. آہستہ 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 ان کی بیماری یا جو بھی تکلیف تھی بیچاری کی بڑھتی رہی. پھر یہ کہ یہ مرض تو وہ مرض تو اب یہ بھی آ گیا تو وہ بھی آ گیا. آخر کار کورونا نے بولا میں کیوں پیچھے رہوں. ہاں کورونا بھی آیا, یہ بھی پازیٹیو ہو گیا. اب آخری بس یہ بیچاری پر آخری وار تھا کورونا کا, اور یہ وفات پا گئی. کورونا آ چکا ہے یہاں ہمارے یہاں, اب اتنا لوگ کیئر نہیں کرتے اس کی تشہیر نہیں ہے, لیکن آ چکا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے,
آمین,
سب کو محفوظ رکھے. اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے, میرے بچے کو بھی صبر دے, ہمت دے, اور اللہ ہمارے خاندان کے حق میں جو آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کرے.
آمین, آمین.
اور آپ سب پر اللہ پاک رحمت کا نزول کرے, اور بڑی آزمائش نہ آئے ان پر, بڑی آزمائش آئے, انہوں نے بڑا سنبھالا اس کو. الحمدللہ. کبھی گلا شکوا بھی میرے سامنے نہیں کرتے تھے, کیا کروں یہ صحیح نہیں ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے. ایک اپنے دن
میں تو جانتا ہوں نا کہ
برسوں سے چل رہے تھے, یہ نہیں دو چار دنوں میں بھی کر لے گا. برسوں سے استقامت کے ساتھ, اور ایسی اور جو کام کی نہیں ہے اس کے ساتھ مطلب لگا رہنا اور خدمت کرتے رہنا, یہ ایک واقعی اپنا حصہ لے گئی ہے.
تقریباً 13-14 سال نا شہزاد
ہو گئے ہوں گے.
تقریباً 13-14 سال تک یہ سلسلہ رہا, اور میں اس کو دیکھتا تھا
باتیں کہ کرنے آتی ہیں. ہاں جو سر پہ آ کے پڑے تو 13-14 دن بھی آدمی چیز بول جائے.
سمجھ میں تو پڑوسی رہا ہوں نا, اور پہلی سے ان کی خدمت
آپ کے بچوں کی تو خالہ بھی تو تھی,
تو دیکھا ان کی خدمت کو, اور پھر وہ ایک مجھے بار بار وہ یاد آتی ہے کہ وہ بیمار ان کی بیماری کے اپنے انداز تھے, اور اس میں ان کا اس بیماری میں بھی ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا, دل جوئی کرنا, اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھ رہا تھا. وہ جب ان کی طرف آتی تھی نا وہ جو بیماری کی کیفیت میں, تو اس میں ایک آدمی کا اپنا ٹیمپرامنٹ, مجھے ایک اسلامی بہن کی تحریر ملی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک بیوی بڑی مدت تو اپنے شوہر کی خدمت کر کے شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے, ایسا شوہر نہیں دیکھا کہ جو اس انداز بیوی کی خدمت ہی خدمت کر رہا ہو. یہاں تو جیل میں جگہ بنانا نہ بنانا, وہ تو جس کیفیت میں تھی تو وہ تو اس کو بیچاری کو کیا اتنا اندازہ ہوتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. میرا حوصلہ زن یہ کہتے بلا غرض, ایک کوئی غرض نہیں ہوتی, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.
آمین.
خاندان میں بھی میں ان کے جو بھائی ہیں امیہ سید کے ان سے بھی میری بات ہوئی. وہ جب کیونکہ بھائی تھے وہ جب قبر میں اترے تھے تو جب انہوں نے دیکھا تو قبر میں ہی ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا امیہ سید کا, اور جب انہوں نے کپڑا ہٹایا بھائی تھے تو کہہ رہے کہ عمران ایسا لگا جیسے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. الحمدللہ ان کے بارے میں اتنے اچھے اچھے تاثرات آ رہے ہیں, اتنے اچھے اچھے تاثرات آ رہے ہیں. اللہ پاک کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو, اور اللہ کی آپ کے خاندان, آپ کی آل, آپ کی اولاد, اولاد کی اولاد کی اولاد سب پر رحمت ہو, سب پر کرم ہو, سب پر آسانی ہو, سب خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اللہ پاک ہمیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدی چلے کے ناظرین امیہ اسید اطاریہ مرحومہ کے لیے جتنا اثار ثواب ہمیں اب تک ملا ہے, جو ہمیں موصول ہوا ہے, دنیا میں کہاں کہاں کتنا پڑھا گیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہوگا, جو ہمیں موصول ہوا ہے نا, اب ذرا کان لگا کر آپ ان کے اصال ثواب کو سنیں اور رشک کریں جتنا رشک کر سکتے ہیں. حاجی امین
جانشین امیر السنت حاجی عبید رضا اتاری مدنی کی اہلیہ امیر السنت کی بہو کے ایلیے اصال ثواب جو آج مغرب تک ہمیں جو موصول ہوا اس میں 87,584 قرآن پاک اور 1,02,364 مختلف سپارے, 10,16,728 یاسین شریف, 9,18,046 سورہ ملک شریف, 4,80,353 سورہ واقعہ, 1,34,43,419 سورہ اخلاص, 2,63,762 سورہ مزمل, 87,71,547 سورہ فاتحہ, مختلف صورتیں 12,06,051 اور کل شریف 65,20,070, کلمہ طیبہ 7,11,28,000, 1,02,28,45,29,141 درود پاک, آیت کریمہ, مختلف اذکار, نفلی روزے 18,596, 73,945 نوافل, 18,32,952 سورہ رحمان, 5,74,001 درود تاج, 22,11,052 آیت الکرسی, 42,042 نے اپنی عمر بھر کی نیکیاں پیش کی ہیں, 68,87,000 تسبیح فاطمہ, 8,77,800 درود تنجینہ, 1,29,27,925 بسم اللہ شریف, مختلف اوراد 54,16,705, 2,24,34,902 استغفار, مدنی قافلے والوں نے 858 مدنی قافلوں کا سفر, 66 عمرے کا ثواب اور 50,000 عہد نامہ, یہ اب تک جو ہمیں موصول ہوا وہ ہم نے یہ بیان.
سبحان اللہ.
تو اس حوالے سے میں ابھی جو موضوع چلا تھا میں چاہوں گا کہ دنیا بھر کے وہ اسلامی بھائی جو شوہر ہیں اگر ان کو بھی کچھ آپ اس پورے حاجی عبید رضا شہزادہ حضور کے تعلق سے بیان ہوا کہ کئی ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں اتنی ہمدردی نہیں ہوتی, جن کے نہیں ہوتی میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمدردی نہیں ہوتی, کوئی خاص خیال نہیں رکھتے اور کافی پریشان کرتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ اپنے ان مدنی بیٹوں کو, ان اسلامی بھائیوں کو, ناشکان رسول کو اگر کوئی نصیحت کر دیں کہ یہ اپنی بیوی جو ہوتی ہے, بیوی عمومی طور پر بیوی دیکھا جائے تو اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے, بعض اوقات بیماریاں پریشانیاں ایسی آ جاتی ہیں اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی مطلب کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹے نہیں ہو رہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں ہمدردی اور رحم دلی سے نکل جاتا ہے, اس کے دماغ میں کوئی اس کے لیے رحم ہی نہیں آتا کہ اب اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا کہ اگر کوئی بیٹا نہیں ہو رہا تو, یا کسی کے اولاد ہو ہی نہیں ہوتی اس پر بھی شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, تو ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, تو کئی جگہ پر کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں بیوی بہت مظلوم انداز میں ان زندگی گزار رہی ہوتی ہے, سب کا نہیں کہتا مگر ایسا بھی ہے. تو اب چونکہ موضوع صرف یہی ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اگر جو بیویاں
ایسی ہیں بدتمیز ہیں یا بد اخلاق ان کو کچھ کہیں. اس وقت چونکہ موضوع شوہر کیا اخلاق ہے, تو اگر آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
یہاں تک کہ عورت جب بیچاری بیمار ہو جاتی ہے کچھ تکلیف میں ہوتی ہے تو یہاں بھی یہاں تک سنا گیا کہ بولتا اب ناٹک مت کر, ڈرامے مت کر.
اسی دل آزاری ہے,
دل آزاریاں ہوئی ہیں مجھے پتا ہے. ارے دل آزاری ہونی اس کو تکلیف میں اور ادھر ناٹک کرتی ہے ڈرامہ کرتی ہے تو معاذ اللہ تو سیدھی سیدھی تہمت ہے. جبکہ بیچاری وہ کوئی جگہ بیمار تو وہ کیا مرد نہیں ہوتا, عورت ہی ہوتی ہے خالی. بیماری ہو چاہے کچھ بھی ہو مرتی ہو بچے بھی سنبھالے کام بھی کرے. یہ عورت مطلب بیوی کو بعض جگہ مطلب ماسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ساری یہی کرے گی سر سب مطلب اتی متی خدمت لیں گے اس سے. یہ کہ ابھی تو سب کچھ ہو جائے گا وہ بیچاری گھر بچانے کے لیے لگی رہے گی, لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اس لیے کوئی اگر بیوی بیمار ہے تو کبھی آپ اگر برتن مانج دیں یا کپڑے دھو لیں یا دسترخوان اٹھا دے رکھ تو کیا آپ یا چھوٹے باپ کے ہو جاؤ گے؟ یا کیا فرق پڑے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مبارک ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کرنا ثابت ہے. تو ہم مطلب یعنی کہ کیوں کسر شان سمجھے اپنے, ہم ہیں کیا یار, ہماری حیثیت کیا, گندے قطرے کی پیدائش اور اتنا اکڑے. یہ زیب نہیں دیتا وہ ایک کوئی اکڑتا ہوا جا رہا تھا تو کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ یہ اس کی چال نہیں ہے جس کے پیٹ میں گند بھرا ہو. پیٹ میں کیا بھرا ہوتا ہے سبھی سمجھتے ہیں, اکڑتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ گند کو اس نے چھپا رکھا ہے ہمارے, ورنہ یہ بہار ہوتا نظر آتا ہوتا تو کوئی ٹھکتا بھی نہیں, دیکھ کر دس گلیاں بدل دیتا. یہ اللہ نے ہم کو ہمارے عیب چھپائے ہوئے, ہم کو مطلب یعنی کہ عورتوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہی کرنے ہوں گے جو بھی شریعت نے حکم دیا ہے. اور پھر یہ کہ شریعت نے جن باتوں کو پسند کیا ہے اگرچہ واجب نہیں کیا ان کو بھی بجا لانا ہے. خیر خائی کرنی ہے, ہمدردی کرنی ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, کرنے والے کر ہی رہے نا, جو واجب نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا لیکن کر رہے ہوتے خدمت, ثواب کا کام تو ہے نا. خیر الناس سے من ینفع الناس, یہ لوگوں میں بہتر ہوا جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے. تو جو گھر کے افراد ہیں ان کو نفع پہنچانا تو زیادہ درجہ رکھتا ہے, زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تم میں بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ اس میں سلوک تھا, اور آج کل اگر کوئی اس کو مطلب ہے کہ عورت کو اس طرح خدمت کرے کچھ کرے تو اس کو بولیں گے یہ تو زن مرید ہے, لے بیوی کی خدمت کر رہے ہو باپ تو واستغفر اللہ. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, آخر وہ مردوں کے پلے بندی بھی ہے, اس لیے مرد کو اس کا خیال تو رکھنا ہی ہے. وہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے, وعاشروہن بالمعروف پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 19 ترجمہ کنز الایمان, اور ان یعنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. اور تم بولتے ہماری یہ ماسی ہے, ماسی کی طرح یہ ہمارے ساتھ زندگی گزارے, ہمارے پیروں کی جوتی ہے یہ, نہیں. معاشرے نے اسلام نے اس کو بلند مقام دیا عورت کو بھی, عورت کا وجود ہمارے وجود کے لیے ناگزیر ہے. عورت ہوئی بندہ پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ٹھیک ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا, جس کو کہتے ہیں مٹی کا مطلب بناتے فرشتے ہی ہیں, تو اللہ پاک نے اس کو بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہ واضح ہوا کہ اللہ پاک نہ ماں کا محتاج نہ باپ کا محتاج بندے کو پیدا کرنے کے لیے, وہ جس طرح چاہے کرے. لیکن بعد میں اس کی جو مشیت ہے کہ بعد میں جتنی بھی انسانی مخلوق ہے کرموں 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 ہوئے فوت ہو گئے ہوں گے سب عورت کے ذریعے ہو رہے ہیں, باپ اور ماں دونوں کا وجود ضروری ہے. عورت بہت اہم ہے معاشرے میں, اس کا ایک مقام ہے. اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے, اور ان کی بھی جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق خدمت کی جائے. اور یہ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض عورتیں, بلکہ ایک تعداد ہے عورتوں کی, کہ وہ بھی اپنے شوہر کی بڑی نافرمانیاں کرتی ہیں. نکل جا کر میری اس گفتگو کو دلیل بنا کر کوئی عورت جو ہے وہ سسرال میں ہنگامے کر دے, میری خدمت کرو. اپنا اخلاق ایسا بنائے عورت, کردار ستھرا ہو, کہ خود بخود سسرال کا دل اس کے سامنے جھک جائے اور محبتوں کے رشتے مضبوط ہو جائیں, یہ بھی خیال رکھنا ہے. اور مرد کے حقوق جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے, عورت پر بہت سارے حقوق ہیں, ان کو عورت بھی ادا کرے, مرد کے حقوق عورت کے حقوق مرد ادا کرے, تو جب بھی مطلب گھر چلے گا. ون سائڈ اگر سختی زیادہ ہوگی تو بھی گھر نہیں چلے گا, اور ایک طرف سے حقوق ادا نہیں ہوں گے اور دوسری ہی سے مطالبہ ہوگا دوسرے فریق سے کہ تم ہی خیال رکھو, تو بھی نہیں چلے گا گھر. تو بہرحال یہ کہ معاشرے کو اگر صحیح کرنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک حدیث پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے, اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا. حوالہ مسلم. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, سبحان اللہ, کسی نفیس طالب, مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے, لہذا بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے. یہاں صاحب مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزار برائیوں کا سر چشمہ ہیں, ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو, اچھائیوں پر نظر رکھو. ہاں, اصلاح کی کوشش کرو. یہ عیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرات المناجی جلد 5 پیج نمبر 87. یہاں ایک وہ واقعہ غالباً ہے فرضی لیکن بڑا سبق آموز ہے. ایک نوجوان کو شادی کر دی تھی, اب وہ اس کو کوئی بیوی نہیں ملتی تھی, اس میں یہ بھی خوبی ہو, یہ بھی خوبی ہو, وہ بھی خوبی ہو, وہ خوبیوں کا مجموعہ تلاش کرتا رہا. صورت بھی اچھی ہو, سیرت بھی اچھی ہو, اخلاق بھی اچھے ہوں, پکانا بھی اچھا جانتی ہو, عمدہ سے عمدہ ڈشیں بھی اس کو بنانی آتی ہوں, کپڑے بھی سلائی کر سکتی ہو, شوہر کے خدمت کا بھی اس کو صحیح معنوں میں درد ہو اور کوٹ کوٹ کر جذبہ بھرا ہوا, یہ خوبیاں وہ خوبیاں اب مل نہیں رہی تھی اس کو اس خوبی کی, اور اس کا بس اصرار تھا کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے تاکہ میں سکون کی زندگی گزاروں. بالآخر ایسی مل گئی عورت. اس بیوی کو اس نے پیغام بھیجا, اس نے جواب میں لکھا کہ جیسی خوبیاں مجھ میں دیکھی گئی ہیں نا, مجھے بھی ایسی خوبیوں والا چاہیے. وہ خوبیاں تلاش کرنے والی کی ناک کٹ گئی. تو یہ کہ وہ ایک انگلی اٹھائی, تین انگلی اپنی طرف ہے, اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. تو یہ کہ وہ سمجھانے کے لیے, تو میں نے کہ بہت خوبیاں ہم دوسرے میں تلاش کرتے ہیں, اپنا ٹھکانا ہی نہیں. یہ ایک سنا ہوا واقعہ ہے, کسی عالم سے سنا تھا, جو اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے, یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم کو مسجد کے لیے امام چاہیے, آواز بھی بہترین ہو, قاری بھی زوردار ہو, حافظ قرآن ہو, اور عالم بھی بہت اچھا ہو, مفتی بھی لاجواب ہو, ہمارے مسائل بھی حل کرے, اخلاق بھی, ہماری غم خواری بھی کرے, ہمارے جنازے بھی پڑھائے, ہمارے بچوں کو اذانے بھی دے, یہ وہ مطلب, اور حریص نہ ہو, لالچی بھی نہ ہو, جھگڑالو بھی نہ ہو. بڑے اس نے انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا کوئی امام تلاش کر کے دے دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہے تو صحیح ہے, ایک ہے میری نظر میں, وہ جانا بڑا مشکل ہے. کیا بات ہے, گاڑی میں لے آئیں گے, ہوائی جہاز میں بٹھا کے لے آئیں گے, بزرگ بتا تو بتائیے. فرمایا کہ وہ سدرۃ المنتہا پر ہے حضرت جبریل امین. کہ تم جو خوبیاں چاہتے ہو تو وہ خوبیوں کا مجموعہ ہے, وہ غلطیاں نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, حریص نہیں ہے, نفس کی خواہشیں نہیں ہیں ان کو. تو یہ ایک بڑا پیارا جواب تھا, مطلب میں نے ساری خوبیاں ایک میں جمع ہو جائیں, اور تنخواہ تو تنخواہ میں جان نکلے. سر اچھا امام چاہیے, خوش آواز, اور گھر تو وہ پھر اس کی تنخواہ اس کا تو بھی دینی پڑے گی نا, اس کو مکان بھی دینا پڑے گا, سب کچھ دینا پڑے گا. آپ بولے سارا مفت میں ہو جائے تو کیسے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص, ایک نوجوان اسی طرح کی خوبیوں سے بھرپور عورت کی تلاش میں تھا کہ ایسی ملے تو میں شادی کروں, مگر مل نہیں رہی تھی. تو اس نے کسی کو کہا کہ یار کچھ پتا ہے نا کہاں ملے گی. کہا بیٹا نیک اعمال کرو اور مر جاؤ, اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ, حور مل جائے گی انشاءاللہ.
کیا بات ہے, حور خوبیوں والی ہوگی یقیناً.
جی اس کو مرنا پڑے گا نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت پانے کے لیے. حضور یہ سوال ہے, کیا صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نعتیں پڑھتے تھے؟
بالکل پڑھتے تھے. کئی صحابہ کرام نعت گو شاعر تھے, کلام لکھے ہیں. حسان بن ثابت تو مشہور ہیں اس میں. دو روایتیں تو غالباً میں نے پڑھی ہیں الفتح رضویہ میں, وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رکھا جاتا, اس پر تشریف فرما ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے. عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی نعت خوان تھے. میں نے تو لسٹ پڑھی ہے نعت خوانوں کی, نعت خوان صحابہ.
جی امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی پوری کتاب ہے, 200 کے قریب جو ہے وہ نعت خوان ذکر کیے ہیں
صحابہ. تو وہ عربی میں نعتیں ہوتی تھی. وہ حسان بن ثابت کے تو بعض کلام پڑھے بھی جاتے ہیں, وہ ہے نا.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
یہ مولانا امام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے, اشعار ہیں. انہوں نے کئی کلام لکھے. دشمن جو تھے غیر مسلم جو تھے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حج وہ بیان کرتے تھے, تکلیفیں دینے والی باتیں کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا جواب دیتے تھے اشعار میں کہ میرے آقا خوبیوں کے مالک ہیں, خامیوں کے تو تم لوگ پرکالے ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعا بھی تو دی ہے.
اللہم ایدہ بروح القدس, کہ اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما.
سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن نعتیں تھے, نعتوں کے بھی اپنے آداب ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے نعتیں لکھی ہیں, تو سنت صحابہ ادا کرنے کے لیے جس کو قلم پکڑنا نہیں آتا وہ بھی بیٹھ جائے, الف کا باتا نہیں ہے. تو نعت شریف لکھنا یہ نا یہ بہت نازک کام ہے. ایمان یوں چلا جائے پتا نہ چلے بے ادبی گستاخی کر بیٹھے, کیونکہ اس کے یہ عام جو ایک نفر ہوتی ہے ایک نظم ہوتی ہے, نفر فا نثر نظم. نثر وہ عبارتیں کے ذریعے لکھتے ہیں نا, ان کا اپنا اصول ہے اور نعتوں کے اپنے اصول ہیں. نعت زیادہ نازک ہے, اس میں ردیف قافیہ نبھانا ہوتا ہے, پھر اوزان اس کے نبھانے ہوتے ہیں وزن. تو اس طرح مطلب نبھانے میں ردیف قافیہ کی تلاش میں بے ادبی کے الفاظ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں, بعض اوقات کفریہ الفاظ بھی وہاں موضوع کر دیے جاتے ہیں, سیٹ کر دیے جاتے ہیں. کہ علم نہیں ہوتا, ہر شاعر کے پاس علم نہیں ہوتا. بڑے بڑوں نے نامور شعرا جو کہلاتے ہیں, کیونکہ وہ علماء نہیں تھے, انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں, وہ غلط سلط اشعار نعتوں میں لکھے ہیں انہوں نے, علماء نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے. وہ آدمی چونکے گا چاہیے ہاں یہ نعت لکھنا کوئی نانیما کا گھر نہیں کہ آپ بولو گے سنت صحابہ ادا کروں. تو یہ ہمارے بعض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ بھی ہے لکھتے. تو میں نے منع, پہلے تو مجھے کلام ملتے تھے آپ چیک کر کے دو, میں تو تنگ آ گیا یہ چیک کرنے بیٹھوں ان کو پتا ہی نہیں کہ وزن کس کو بولتے ہیں، ردیف قافیہ کس کو بولتے ہیں، اور پھر اوٹ پٹانگ باتیں اس میں، تو ایک مصرع کہاں جا رہا ہے، دوسرا مصرع مغرب تو ایک مشرق، تو نہ وزن نہ کچھ، یہ چیک کرنے بیٹھوں اس سے بہتر ہے میں اپنا کلام لکھ لوں، کوئی نعت شریف لکھ لوں، پھر پھر میں نے بولنا شروع کیا، منع کرا، کاپیاں بھر بھر کے دیتے تھے ان کو، روئے کام ہی نہیں ہوتا یار، اب میں یار کاپیاں کیسے پڑھوں پوری پوری، پھر اوٹ پٹانگ اشار، پھر کلیجا کانپے گیا، یار یہ کیا لکھا، مطلب وہ مطلب مشکل ہو گیا تھا، اور کسی متشاعر اس کو بولتے ہیں جو شعر گوئی نہ جانتا ہو، فن نہ جانتا ہو، متشاعر نقلی شاعر، یہ سب متشاعر اور متشاعرات جو تھیں وہ مطلب بھیجتی تھی اپنے کلام، شاعر تو میں بھی نہیں ہوں صحیح معنوں میں نے فن نہیں سیکھا، اور تجربہ کرتے کرتے کچھ نہ کچھ مطلب کام چل جاتا ہے، پھر میں نے بولنا شروع کیا، منع کرنا شروع کیا، منع کیونکہ کسی متشاعر کو بھی بولو نا تمہارا یہ جو اتنا بڑا کلام تم نے لکھا ہے کاپی بھر دی ہے آدھا شعر بھی درست نہیں ہے، یہ بول دو تو اس کو ہارٹ فیل ہو جائے، کیونکہ یہ شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر ہو یا متشاعر ہو، اس کو اپنے کلام جو ہے اپنا کلام اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، یہ مبالغہ صحیح لیکن میں صحیح بولتا ہوں، یہ ہوتے ہیں اس طرح، کسی نعت خوان کو بولتا ہوں آپ کی آواز خاص نہیں ہے، اب پھر دیکھو آپ کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے کہ نہیں، حالانکہ آواز بھلے بالکل دینے کی ایسی ہو لیکن اس کو آپ بول دو گے نا کہ تمہاری آواز خاص نہیں ہے، یار دوسرے کو موقع دیا کرو یار، کیوں گلے پھاڑتے ہو یار، اپنی بھی تکلیف اٹھاتے ہو دوسروں کو بھی بور کرتے ہو، آپ بول کے کہ بھائی ٹرائی کرنا نہیں ہے، دل تو ٹھیک ٹھاک دکھے گا اس کا، وہ ایسا ناراض ہوگا کہ مت پوچھو بات، برا لگے گا نا، اسی طرح کسی شاعر کو بول دو کہ آپ کا شعر جو ہے وہ غلط ہے، اس میں یہ فنی خرابی ہے، اب آپ کا روب ہے قد ہے تو ہو سکتا ہے چپ تو ہو جائے گا، لیکن آپ سے متاثر تھا تو اب شاید وہ نہ رہے، یہ ایک پرابلم تو ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، تو میں نے تو پھر آرڈر ٹائپ کا جاری کر دیا، جن کو میں نے انفرادی طور پہ بازو سمجھا انہوں نے تو مجھ سے وعدے کر لے کہ نہیں لکھیں گے کلام خلاص، اپنی ڈکشنری سے گیا ہے یار اور بہت سارے کام کر لیں گے بھائی، وہ کرو نا یار، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
اجی آفور یاد دلا رہے ہیں کہ کوئی نیلے رنگ کا کوئی پیپر ہوتا تھا جو شاعروں کو آپ بھیجا کرتے تھے نیلے قلم،
جی 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 آؤ شاعری کے کچھ میں نے اس میں لکھے تھے آداب وغیرہ، یا کچھ لکھا تھا اور یہ بھی ساتھ مل گیا تھا کہ آپ مت لکھو شاید کہ مت لکھنا، وہ لکھے جو فن جانتا ہے، اس کے بعد قرآن حدیث پر نظر ہو، یا کم از کم مطلب علماء سے ایسا رابطہ ہو، کوئی ماہر فن عالم سے آپ چیک کروا لو اور وہ اوکے کر دے تو پھر آپ کا کلام، لیکن ذرا عالم کو بھی آپ لکھ کر صاحب پٹنگ دو گے اس کے بعد اتنا وقت تھوڑی سر پکڑ کے سوچتا رہے آپ کے کلام کو چیک کرنے کے لیے، اس لیے شوق چرانا نہیں چاہیے شاعری کا، اب اعلیٰ حضرت کے ناطے پڑھیں، اپنے بزرگوں کے کلام پڑھیں، ادھر ادھر کے شاعر جو لکھے جا رہے ہیں یار اور اوٹ پٹانگ کلام باز ہوتے ہیں تو سر پیر نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں جھومتے ہیں وہ بس کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ آقا کی سنا خانی ہے، نانی ماں کا گھر نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمان امیر اہل سنت مجھے مدینی قافلوں سے پیار ہے، قافلے میں چلو قافلے میں چلو، کیا ہے گرمیاں کیا ہے سردیاں کیا ہے قافلے میں چلو قافلے میں چلو،
الحمدللہ
یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ
کاش کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا.
پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے.
پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے.
پودے لگائے درخت بنائے.
پیارے بابا جان کیا ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں بغیر استاد کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟
بغیر اسکارف کے
نماز پڑھ سکتے ہیں.
ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اچھا یہ جو آخر میں سوال ہوا اسکارف, تو اب اسکارف کہتے ہیں, پہلے بہرحال دوپٹہ کہتے تھے. تام ایسی چادر جس سے یہ سر کے سارے بال کان سمیت یہ چھپ جائیں, ہے نا, تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے. اب جس ذریعے سے بھی چھپائیں, چادر سے چھپائیں, اسکارف سے چھپائیں, اور ایسی پتلی چادر یا اسکارف نہ ہو جس سے بال کی سیاہی کالا پن یہ چمکے. اب بچی چھوٹی ہے تو وہ تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے, نابالغہ ہے, اور بہت چھوٹی بچی, تو پھر بھی اس کو اسکارف کے ذریعے چادر کے ذریعے سر چھپا کا جو پروپر طریقہ ہے اس کے مطابق ابھی سے نماز پڑھائیں گے تو بڑی ہو کر اس کی یہ عادت پڑے گی, اس کو پتا چلے گا کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے جبکہ اس میں اتنی سمجھ ہو. ورنہ تو بچے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں, اس سجدے میں آ جاتے ہیں, چلو کچھ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, آہستہ 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 ہے انشاءاللہ مزید عادت پڑے گی ان کی.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کل کبھی الحمدللہ سحری کا انتظام اور 10 تاریخ کو بھی سحری کا انتظام ہے الحمدللہ, اور کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت آج بھی پہنچے ہیں اور یوں انشاءاللہ ان کے لنگر کا بھی کثیر اہتمام کیا جا رہا ہے. ہم نے حساب لگایا تھا تقریباً 8,500 روپے ایک مطلب دیکھ جو ہم بنا رہے ہیں, تو اگر عاشقان صحابہ اہل بیت اس پہ بھی اپنا ذہن بنائیں اور اس میں تعاون بھی فرمائیں لنگر رضویہ کے حوالے سے, اور جو یہاں پر بھی ہیں میرے رسول صاحب سے کہ اگر یہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے خاص کر لنگر رضویہ میں اپنے حصے کو شامل کرائیں.
کیا بات ہے, تو یہ کیا مفت میں کھائیں گے؟ خالی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, ادھر ادھر پکنک کے لیے جاتے ہوں گے, دوسرے شہروں میں اسے سفر کرتے ہوں گے, تو ہر پلے سے کھاتے ہوں گے, تو یہاں چلو ہم نے کوئی چارج تو نہیں رکھا, لیکن ترغیب عرض ہے کہ آپ کو حصہ لینا چاہیے اس میں, ایک مطلب آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. ذرا ہم پارٹیوں سے مخیر حضرات سے چندہ کرتے ہیں اس کے لیے, اور 2,400,000-2,000 خرچہ نہیں ہے, کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے. یہ ان 2-3 دنوں میں کتنا, یہ تو روز چل رہا ہے لنگر ہمارا, لیکن ان دنوں میں ایک دم بوجھ بڑھ جائے گا. میرا خیال ہے
4 ٹائم کا کھانا بن رہا ہے ہمارے یہاں ابھی, سحری بھی ہے اور 3 ٹائم کھانا ہے,
چاہے عاشورہ ہو.
یہ 10 دن جو چلا ہے نا, تو وہاں سحری والے بھی ہیں, لیکن پھر وہ ناشتہ بھی ہے, تو دوپہر کا بھی ہے, تو رات کا بھی ہے.
تو یوں اندازہ کوئی خرچ کا ہوتا نا کہ عاشورے میں ہمارا, تو ایک ترغیب کے لیے آسان ہوتا. چلو تو یوں مطلب یہ کہ ایک وقت میں جیسے آج کل تو لاکھوں لاکھ روپے ایک وقت کے خرچ ہو جائیں گے. اس لیے کچھ نہ کچھ آپ بھی دیں, اس کا باکس لگا ہوا ہے لنگر رضویہ کا, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ جو بھی دے وہ یہ ذہن بنا کر دے کہ یہ سارا سال کام آ سکتا ہے. اب بچ گئے تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, ان دنوں استعمال ہو نہ ہو آپ ڈال دیں. ہمارے یہاں سارے سال اس طرح لنگر چلتے رہتے ہیں, لنگر رضویہ کے اپنے مصارف ہیں, خرچے ہیں, تو ان میں یہ استعمال ہوتا رہتا ہے. اور جو مخیر اسلامی بھائی اب ادھر ادھر آپ دے گئے لٹاتے ہیں, اچھی باتیں لٹائیں, لیکن فسق و فجور کے مجموعوں میں پانی بھی نہیں پلانا ہے, نہ دیگیں لٹانی ہے. جو ڈھول بجاتے ہیں میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو, ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور روڈوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں, لاٹھیاں گھما رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے. ان فسق و فجور میں مصروف تماشائیوں ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے. جو جس طرح کر رہے ہوتے ہیں ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, تو سب دیکھنا, ان کو جان بوجھ کے سننا یہ بھی گناہ ہے. ان سے بالکل یعنی اس طرح ڈھول کی آواز کو سننا میری مراد ہے, اس سے تو بچنا ہے. اور ان کا مجمع بڑھانا یہ بھی گناہ ہے. وہ من کثر سواد قوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کا مجمع بڑا ہے وہ انہی میں سے. تو یہ جو یہ حدیث پاک ہے, تو یہ جو ڈول ڈھمک کے, یہ خاص کر عاشورے کے دن تو بہت ہوتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے جو اتنے سارے یہاں جمع ہیں, ان میں یہ پلاننگ ہوگی کہ یوں بھی کریں گے اپنے عاشورے کے دن, یہ روزہ نہیں رکھیں گے, سحری کریں گے, بنام سحری سحری ناشتہ بھی کریں گے اور پھر جائیں گے. یہ معاذ اللہ اس طرح کا, اب ان کی شناخت تو ہوتی نہیں ہے لیکن گمان ہے میرا کہ اس طرح کے بھی ہو سکتا ہے کہ آئے ہوں, تو اگر آئے تھے تو ارادہ بدل دیں اور صرف نیکی کے کام میں اللہ کے گھر میں پڑے رہیں. یہاں امن ہے اللہ کے گھر میں, باہر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے امن کیسے ملے گا. اس لیے ان کو پانی نہیں پلانا ہے. لوگ ان کو ان میں سبھی لے لگاتے ہیں پانی پلاتے ہیں, اب اس بہانے ان کے تماشے دیکھتے ہوں گے اور کیا. تو اپنے مسجد جہاں نمازیں ہو رہی ہیں نمازیوں کو پلاؤ نا شربت یار, ان کو کیا پلاتے ہو. یہ گناہ پر اور مطلب ان کو مدد ملے اور جان بنے ان کی اور زیادہ زور زور سے ڈول بجائیں. ان کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں, جو اس طرح کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. کہ یہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات اچھل کود کی, اس طرح کی اچھل کود ڈھول باجے کی اور یہ نہیں دی ہے اسلام نے تعلیم, اسلام نے منع کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اللہ پاک نے یہ موسیقی کے آلات مزامیر موسیقی کے آلات اللہ پاک نے مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. اور جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کے نواسے کی مظلوم شہادت کی یاد اس طرح منائے ڈھول بجا کر. یا کوئی بات ہوئی, ان کے نانا فرما رہے کہ میں ان کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور آپ یہ کیا مطلب کر رہے ہیں. اب ہو گیا کہ آپ کو ان کی شفاعت چاہیے کہ نہیں, مہربانی کر کے اس سے پکی توبہ کریں اور یہ کام سب چھوڑ دیں. مسجد میں اذان ہو رہی ہے آپ کے ڈھول پر, مطلب وہ ڈھولک بج رہی ہے, پھر اذان جماعت ہوتی ہے تبلے پہ تھاپ پڑ رہی ہے اور یہ روڈ پہ تماشا بنا ہوا ہوتا ہے اور دیکھنے والے توبہ استغفر اللہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ سب اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی شامل ہے, اس کو پسند کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو, تو وہ تفریح لے رہے ہیں. توبہ توبہ, مسلمانوں کا یہ کام نہیں تھا, یہ کہاں سے گھس گیا یہ کام. مہربانی کر کے بالکل یہ سب سنے کر دیں, یہ اس طرح کے فسق و فجور کے مجمعے دیکھو, جو نہیں بھی مانتا وہ پھر یوں مانے گا, کوئی دیکھتا نہیں ہے تو کیا کرے, یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں بنگاہ تحسین پھر مزہ آتا ہے, زیادہ اچھلتے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال باہر نکلنا نہیں ہے, آپ آئیں مسجد میں رہنے کے لیے دو دن یا تین دن جو گزارنے کے لیے, تب یہیں پڑے رہیں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جلدی جلدی لنگر رضویہ کا خزانہ بھرپور کر دیں, سب مل کے جا کے اختتام کے بعد جب یہاں سے اٹھیں گے سلام کے بعد, اور جو باہر سے اس طرح سن رہے ناظرین وہ بھی پیش کریں. اللہ پاک آپ سب کو نانا حسین کی برکتیں، امام حسین کی برکتیں، شہیدان کربلا کی برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو یہاں قیام کرتے ہیں امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہر کھانا بھی ہے تو ان کے چائے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. ہم موٹا ایک حساب نکال لیتے، تقریباً 200 روپے پر ہیڈ پر ڈے، یہ تقریباً ہمارا ایوریج پڑتا ہے. اور خاص کر 9-10 کا ہمیں حساب لگا رہے تھے، تقریباً 28 لاکھ روپے کا یہ ہمارا خرچہ ہوگا دو دن میں.
دو دن میں جی 28 لاکھ.
جی جی جی،
یہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. پھر بھی قربانی کے دن ہے، امام علی مقام نے اپنا سر کٹا دیا، کنبا لٹا دیا، تم ہو گیا جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے. یار کیا یار، اور کیسے ہم لوگ ماننے والے، قربانیاں دینے والے، جب جان دینے کا وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ نوٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی آپ کو کھلائی جا رہی ہے، نوٹ بھی آپ کی نوٹ آپ کو کھلایا جا رہا ہے، ہم کون سا اپنا گھر بھر رہے ہیں. ہمت کریں.
ماشاءاللہ ایک اسلام بھائی نے ہاتھوں ہاتھ نیت پیش کی، 92,000 روپے یہ پیش کر رہے ہیں.
سبحان اللہ. دیکھو زکات نہیں دینی ہے اس میں، صاف پیسہ وہ دینا اس طرح ہے کہ یہ سارا سال جتنا بھی ہے نا کہ یہ لنگرے زمین اس صرف ہوتا رہے گا، یعنی کہ دو دن میں ہی ختم ہو جائے گا. ہاں دو دن میں بھی ختم کرنا آپ چاہتے ہیں تو پھر اسپیشلی ہم کو بول دے کہ میں اتنی دیگیں بنوا دوں گا، یا آپ بنوا لو اس کے جو پیسے ہم سے لے لو، یہ پھر الگ آپ کو یہ کرنی پڑے گی ترکیب، تو ان دنوں میں ہو جائے گا، ورنہ پھر بچ گئے تو ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا وہ سبحانک اللہم نہیں پڑھیا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم
سبحانك الله
وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا
استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم
سبحانك الله
وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. حاجی یافور ہمارے رکن شورا کے ساتھ بھی کچھ ہمارے اسلام بھائی لاہور سے آئے ہیں، 14 لاکھ روپے انہوں نے لنگر رضویہ کے لیے دینے کی نیت کی.
سبحان اللہ. یہ ادوات تو انہوں نے جیسے دو دن کے خرچے میں سے اپنے اوپر گویا لے لیا، ادارے کے وہ دوسرے بھی دیں گے. اچھا نا بچہ تو دو، گھی گرے گا تو کھچڑی میں ہی گرے گا، بلکہ پہلے سے ہمارے پاس یہ ارے ہوتا ہے، خالی یاد تھوڑی ہم آ کر تو پھر آپ کو کیا پانی بھی نہیں پلا سکیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کھانا کہاں سے کھلائیں گے. اس لیے آگے پیچھے پیسے تو ہمارے پاس لنگر رضویہ کا بالکل یعنی کہ بھر کر رکھنا ہی پڑتا ہے خزانہ. ایسے موقع پر خاص کر کے ہم اعلان کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ جوش میں کام ہو جائے. یہ سب آپ کا ہی کام ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر ادھر آپ عوام کو کھلائیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر دین سیکھ دیں وہ کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اسلامی بھائی نے 1,12,000 روپے کی نیت کی ہے.
مرحبا.
اب ان کو جانتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے تو وہ شاید بڑھا بھی دیں گے.
نہیں آپ نے یہ کہا اس کا مطلب وہ
مطلب
ادھورا پورا کر سکتے ہیں،
مطلب کرنے کو چاہے تو پورا بھی کر سکتے لیکن نارمل تھوڑا بہت تو بڑھا ہی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے کہنے سے یہ کچھ نہ کچھ بڑھا دیں. آپ کے آپ سے جو بات چیت ہو رہی ہے
میری تائید ہے آپ کو،
ہو سکتا ہے یہ کچھ بڑھائی دے.
قربانی کے دن ہے یار، پچھلے دن بھی قربانیاں کی ہم نے بقرعید کی، اب یہ کہ جانوں کی قربانی کے دن ہے یہ، اللہ کے پیارے نبی کے لاڈنوں نے ان دنوں جانیں قربان کی اللہ کے دین کے لیے. تو ہم یار نوٹ تو قربان کرنا سیکھے، جان کی دوباری آئے تب آئے.
ایک اسلامی نے نیت کی 5 لاکھ. ام حسین کے سال ثواب کے لیے.
ماشاءاللہ مرحبا 7 کروڑ مرحبا.
آج ہمیں جو نیتیں ملی اس میں صرف اسلامی بہنوں کی نیتیں ابھی تک موصول ہوئی ہیں. نفل روزوں کی نیتیں 10 روزے رکھنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد 18,524 اور 5 روزے رکھنے والیوں کی نیت 23,700. 2 روزے رکھنے والیوں کی نیتیں 81,720. ٹوٹل ہمیں جو کارکردگی ملی 1,23,944. ناظرین سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, درست جوابات دینے والوں کی قرآن دازی ہوتی ہے, ان میں انعام بھی تقسیم ہوتا ہے. کل جو سوالات ہوئے, سوال نمبر 1, عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب, سارا سال برکت ہوتی ہے. سوال نمبر 2, کتنے انبیاء کرام علیہم السلام ابھی تک ان کو موت نہیں آئی, صرف تعداد بتائیے. جواب, 4 انبیاء کرام علیہم السلام. سوال نمبر 3, طواف کرنے والے حاجیوں پر روزانہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جواب, 60 رحمتیں. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, عبد الغفور خوشاب بنت صابر پاک پتن شریف, حافظ اتھر سعید اتاری بورے والا, ابو بکر صدیق اتاری صادق آباد, محمد کاشف اتاری راول پنڈی, بنت جاوید اتاری مامو کانجن, ام فیضان اتاریہ کراچی. سلیکٹڈ ناموں میں جو قرآن دازی ہوئی ان میں ڈرا ہوا, جن میں نام نکلا ہے بنت صابر پاک پتن شریف. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں, ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر رنگین یعنی کلر فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. مزید سوالات بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات کل اذان عشاء تک دیے جا سکتے ہیں. سوال نمبر 1, مسجد میں ہنسنا کس چیز کا باعث ہے؟ سوال نمبر 2, صحابہ کرام علی مردوان میں سے کسی ایک نعت کو نعت گو شاعر کا نام بتائیے. سوال نمبر 3, کون سی سورت پڑھنے سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.